उन्होंने सूरह मायदा की ये आयत का तर्जुमा लिखा है, यहूदो नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, ये एक दूसरे के रफीक हैं। ये दौरे नबवी के यहूदो नसारा नहीं है, बल्कि ये मुस्लिम रियासत की फॉरेन पॉलिसी है। कुरान को सियाको सबाक की रूह से किसी दौर तक महदूद नहीं किया जा सकता, ये आफाकी और अबदी हदायत है। जमायर का चकमा देकर कुरान के अबदी अहकाम को तारीखी अदवार में दफन करने और कुरान के वसी मुतालिब को जमानो मकाम में कैद करने की जिद्दत पसंदी है और फिक्री मसनूआत हैं, और ये असल में यहूदी इस्तशराक के मकासद हैं। ये इस्लाम को असल बुनियादों से हटाने की कोशिश है।
मैं बड़े अदब के साथ इनकी खिदमत में यह गुजारिश करूंगा कि गालिबन इनको कभी मौका नहीं मिला कि ये खुदा की किताब का मुताला करें। यानी ये चीजें जो हैं, हम असल में खारिज में बैठे हुए कह रहे होते हैं।
बिल्कुल,
इस्लामी रियासत की पॉलिसी बयान की गई है। ये आयतें कुरान मजीद में निकाल कर देख लीजिए, वहां इस्लामी रियासत जेर बहस ही नहीं, यानी वहां सूरत हाल ही बिल्कुल और है। तो कुरान मजीद के कॉन्टेक्स्ट के अंदर रखकर पहले आप कुरान की बात को समझें। कुरान मजीद में वो अहकाम भी है जिनका ताल्लुक रिसालत मआब सल्लम के साथ है, वो अहकाम भी है जिनका ताल्लुक रिसालत मआब सल्लम की अजवाज मुतहरात के साथ है, वो अहकाम भी है जिनका ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लम के जमाने के सहाबा के साथ है, और वो अहकाम भी है जिनका ताल्लुक पूरी दुनिया के साथ है और क्यामत तक रहेगा। इनको अलग अलग समझना ये जरूरी है। चुनाचे जब आप इस चीज को नहीं समझेंगे तो फिर आप तजादात में जिएंगे, और उसका नतीजा वही निकलेगा कि सियाक सबाक से काट के आपने एक बात बयान कर दी और उससे एक फितना आपने पैदा कर दिया। तो मेरे नजदीक ये जो कुछ इन्होंने फरमाया है, इनको फरमाने का पूरा हक है, अपनी राय रखने का भी पूरा हक है, लेकिन कुरान मजीद के हर तालिब इल्म की यह जिम्मेदारी है कि जिस वक्त वो कुरान की कोई आयत सुने तो अपने जहन में बैठकर यह तय न कर ले कि यह फलां और फलां रियासत की खारजा पॉलिसी बयान की जा रही है। पहले देखें वो बात कही कहां गई है, किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई है, क्या बात है जो कही गई है, ये सारी बात पहले मुतय्यन करके आप देखेंगे। तो मैं तो बड़े अदब के साथ ये अर्ज करूंगा कि जो बात ये कह रहे हैं कि ये इस्लामी रियासत की या रियासत की खारजा पॉलिसी है, ये खुदा की तरफ एक झूठ को वाबस्ता करना है, और ये मामूली दर्जे का जुर्म नहीं है। अगर ये बात अलावा जिल बसीरत कही है इन्होंने, कुरान को पढ़कर कही है, तो मैं क्या कह सकता हूं इसके सिवा कि कुरान मजीद में ऐसी कोई बात नहीं। और अगर ये इसके बगैर कही गई है तो फिर इनको सोचना चाहिए कि ये क्या बात कह रहे हैं।
एक जनरल सी अगर बात की जाए, आप किसी नॉवल को भी उठा लें जिसमें डायलॉग्स मौजूद हैं और उसके एक डायलॉग को उठा के जनरलाइज कर दें, तो वो डायलॉग भी किसी एक खास आदमी ने किसी एक खास आदमी को कहा है, वहां पे भी उसका कॉन्टेक्स्ट मौजूद है। तो कहां ये यूनिवर्सल मैसेज जिसमें नबी से बात कर रहे हैं अल्लाह ताला, इसका सियाको सबाक को लोग किस तरह बिल्कुल रूल आउट कर देते हैं?
मैं इसकी दसियों मिसालें दे सकता हूं जिनका कोई ताल्लुक हमारे साथ नहीं। मिसाल के तौर पर देखिए, रसूलुल्लाह सल्लम मौजूद है, मैदान जंग में लोग पहुंचते हैं, नमाज का वक्त हो जाता है। अब रसूलुल्लाह सल्लम नमाज की जमात कराएंगे, क्या मैं या आप ये पसंद करेंगे कि हम किसी और की इक्तदा में नमाज पढ़ लें?
बिल्कुल,
हर आदमी यही चाहेगा ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम
मौजूदगी में।
अगर इस वक्त अल्लाह का पैगंबर दुनिया में मौजूद हो तो हम किसी और की इमामत में नमाज पढ़ना पसंद करेंगे? अच्छा, उस मौके पर जबकि जान देनी है
जी।
तो हर आदमी की यह ख्वाहिश होगी कि हुजूर के पीछे नमाज पढ़े।
बिल्कुल,
जब यह सूरत पैदा हुई तो कुरान मजीद ने इसका लिहाज किया और लिहाज करके ये बताया कि अच्छा, हम नमाज के तरीके की एक नई सूरत पैदा कर देते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लम नमाज पढ़ाए, एक रकत पढ़ के लश्कर का एक हिस्सा पीछे चला जाए,
सही,
और दूसरा आके दूसरी रकत पढ़ ले और वो अपनी पहली रकत मुकम्मल कर ले।
इस तरह सारे नमाज़ भी पढ़ लेंगे उनके पीछे।
और इस मजमूए आयात की इब्तिदा यहां से हुई कि जब कभी नमाज पढ़ाने का वक्त आ जाए और आप इनके दरमियान नमाज की इमामत कर रहे हो तो फिर ये कानून है, ये जाब्ता है। इसका मुझसे आपसे क्या ताल्लुक?
बिल्कुल,
इसमें कौन सा बयान और कौन सा जाब्ता बयान हो गया?
ये आज के दौर से
उसकी वजह है कि आज के जमाने में अगर मैदान जंग में नमाज का वक्त आ जाएगा तो एक किसी की इक्तदा में नमाज पढ़ लेगा, एक जमात किसी दूसरे की इक्तदा में नमाज पढ़ लेगा। खुदा के पैगंबर के होते हुए ये मसला पेश आ गया। अच्छा, आप आगे देखिए, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जिद्दोजहद की अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, उसके दौरान में बाज औरतों को बड़े सदमों से गुजरना पड़ा, और औरत सिनसे नाजुक है, उसको जब सदमा उठाना पड़ता है तो ये मामूली बात नहीं होती। ऐसा हुआ, मैं एक मिसाल देता हूं, अबू सुफियान लीडरों में से है, बड़े रहनुमाओं में से है, उनकी साहिबजादी इस्लाम ले आई, हजरत उम्मे हबीबा। आप ये देखिए कि इस्लाम ले आई और इस तरह की सूरत हाल से दो चार हो गई कि हिजरत करनी पड़ गई हबशा में। हबशा में मुसलमान जिनको बहुत सताया गया था वो हिजरत करके गए थे, वहां गई, शौहर ईसाई हो गया, बिल्कुल बेयारो मददगार हो गए रसूलुल्लाह पर ईमान लाने के नतीजे में। इस तरह की जो खवातीन आपके खानदान की थी या जिनको आपकी वजह से ये सूरत हाल से सबका पेश आ रहा था, अल्लाह के पैगंबर को तो रोज नहीं आना था, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर ये ख्वातीन चाहें तो इनकी दिलदारी के लिए, इनकी सरपरस्ती के लिए, ان کے سلے کے طور پر کہ انہوں نے کتنی دین کے لیے مشقت اٹھائی ہے آپ ان سے شادی کر لیں. اور ہم نے اس معاملے میں جو عام قانون ہے اس سے آپ کو مستثنا کر دیا ہے. اب یہ ہے کہ میں آج جدوجہد کروں اور قرآن کی آیتیں پڑھ کے کہوں کہ قرآن کیونکہ ایک ابدی کتاب ہے, لہٰذا یہ در حقیقت لیڈروں کے بارے میں ضابطہ بیان کیا گیا ہے. تو یہ لیڈروں کے بارے میں ضابطہ نہیں ہے, یہ محمد رسول اللہ کے بارے, خدا کا پیغمبر ہے جس کے بارے میں یہ جذبات پیدا ہو سکتے ہیں, جس کی جدوجہد کے نتیجے میں اگر صدمہ پہنچا ہے تو پھر اس کے تعریف کی اس سے بڑی کوئی صورت نہیں ہو سکتی کہ وہ آپ کے گھر میں آ جائے. یہ میں نے دو بڑی بڑی مثالیں دی آپ کو, میں ایسی دسیوں مثالیں دے سکتا ہوں جن کا کوئی تعلق آج ہمارے ساتھ نہیں ہے. اللہ کی کتاب کو جیسے کہ وہ ہے اس طرح اس کو پڑھنا چاہیے.
صحیح مختاری صاحب, سیاق و سباق کی جو آپ نے بات کی یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ ساری مس انڈرسٹینڈنگز اوور آل اگر دیکھی جائیں تو اسی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں. ایک عام آدمی جب قرآن پاک کو پڑھے تو وہ آیات کو کس طرح سمجھے, کس اصول پہ سمجھے کہ کون سی بات کہاں کس کو کہی جا رہی ہے, اور کیا آپ نے اور علماء نے اس پہ کوئی کام کیا ہوا ہے تاکہ ایسے لوگوں کی ہی جو تفاسیر ہیں ان کو پڑھا جائے؟
عام آدمی تو دیکھیے علماء کی رہنمائی سمجھتا ہے, یعنی دو تین شکلیں ہوں گی نا. ایک یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی عالم سے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا,
جی,
تو وہ پھر عالم جو کچھ بھی سمجھتا ہے یا جیسے سمجھتا ہے ویسے ہی اسے بتائے گا. اچھا, آپ ترجمہ پڑھتے ہیں قرآن مجید کا, ترجمہ بھی ظاہر ہے کسی صاحب علم نے کیا ہے,
یقیناً
جو اس کا فہم ہے اس کو سامنے رکھ کے اس نے ترجمہ کر دیا, تفسیر لکھی ہے اس نے بھی ایسا ہی کیا ہے. آپ کوئی تفسیر اٹھا لیں قرآن مجید کی, ان میں ایک پورا کا پورا موضوع ہوتا ہے یہ کہ اس آیت کی شان نزول کیا ہے,
ٹھیک,
یعنی یہ کس موقع پر کس مقصد کے لیے اتری تھی. ہمارے علماء اس کو بیان کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ موقع ہے, یہ محل ہے, یہ سوال پیدا ہوا تھا, اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے. یعنی وہ بھی ایک سیاق سباق بتا رہے ہوتے ہیں اس چیز کا, وہ واقعات کی روشنی میں بتا رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ اس طرح کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید اپنی ذات میں اپنے کانٹیکسٹ کو کیسے واضح کرتا ہے, تو اس پر بھی بڑی اعلیٰ درجے کی چیزیں وجود میں آ چکی ہیں. مثال کے طور پر مولانا امین حسن اصلاحی کی تدبر قرآن ہے, ہمارے بر صغیر کے جلیل القدر علماء میں سے. تدبر قرآن 9 جلدوں میں لکھی گئی ہے, چھپی ہوئی موجود ہے, آپ اس کو پڑھیے تو وہ ایک ایک جگہ پر آپ کو یہ بتائیں گے کہ دیکھیے یہ پس منظر ہے, یہاں سے بات اٹھی ہے, یہاں پہنچی ہے, اس بات کو ایسے کہا جا رہا ہے.
ٹھیک,
بتائیں گے آپ کو. اسی طریقے سے آپ اگر قدیم علماء کی تفسیریں بھی پڑھیں گے تو وہ شان نزول کے حوالے سے آپ کو پس منظر بتا دیں گے کہ بات کہاں کی ہے, اور بہت توجہ دلائیں گے آپ کو کہ دیکھیے اس کو اس پس منظر سے الگ کر کے آپ نہیں سمجھیں گے یا نہیں دیکھیں گے. یہ سب کر رہے ہوتے ہیں. ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ یا تو کسی صاحب علم کو غلطی لگ گئی, یا یہ ہے کہ وائز قسم کے لوگوں نے کسی مسجد میں ایک آیت پڑھ ڈالی, یا یہ ہے کہ لوگوں نے قرآن مجید کھولا اور آگے پیچھے سے دیکھے بغیر, جیسے کہ ہمارے ہاں ترجمہ کیا جاتا ہے قرآن مجید کا کہ اس میں سیاق سباق کا خیال رکھا نہیں جاتا, عام طور پر لفظ کے نیچے لفظ رکھ دیا جاتا ہے, اس کو پڑھ لیا اور وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ یہ تو چونکہ ایک آفاقی کتاب ہے, ساری دنیا کو اس نے رہنمائی دینی ہے, تو اس میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ اب ساری دنیا کو سنا دی ہے.
تو کیا گاندھی صاحب لفظی ترجمہ پرابلمس کریٹ کرتا ہے؟ اس کا مطلب
لفظی ترجمہ بھی پرابلم کریٹ کرتا ہے, اور جو محاورہ ترجمے کیے گئے ہیں ان میں بھی بعض اوقات مخاطب کا لحاظ کر کے ترجمے کے الفاظ کا انتخاب نہیں کیا گیا. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو اس کا باعث بن رہی ہیں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹ کریں. دیکھیے ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں تو مسلمان بچے کو اتنی عربی سکھا دی جائے کہ وہ قرآن مجید کو براہ راست سمجھ سکے, بہت سے مسئلے حل ہو جائیں.
بالکل صحیح.
لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو لوگ بڑی عمر میں دین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ان کو کم سے کم اپنی زندگی میں ایک بار اللہ کی کتاب کو شروع سے لے کے آخر تک اچھے طریقے سے پڑھ لینا چاہیے.
صحیح.
یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. یعنی ایک بار آپ کاغذ پنسل لے کے اگر بیٹھ جائیں اور ہفتے میں 2 گھنٹے بھی وقف کر دیں اس کام کے لیے تو زیادہ وقت نہیں لگے گا, سال 2 سال میں آپ قرآن مجید کے بڑے حصے سے واقف ہو جائیں گے اور یہ معلوم ہو جائے گا آپ کو. اللہ تعالیٰ اس کا بھی اہتمام کرتے رہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے مکاتب فکر ہوتے ہیں کسی بھی علم و فن میں, سائنس میں بھی ہوں گے اسی طرح مذہب میں بھی, ان کے بڑے لوگ ہر دور میں موجود ہوتے ہیں, ان سے آپ بات کو سمجھ لیں اور پھر اپنے اندر ایک طالب علم کی روح پیدا کریں. یعنی طالب علم کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک ورڈکٹ دیتا ہے, ایک فتویٰ دے دیتا ہے, جو ایک بات سن لی ہے اس کی بنیاد پر دوسروں کو تان و تشنیع کرنے لگتا ہے. نہیں, وہ ایک سچے طالب علم کی ایسی چیز کو سمجھتا ہے, اندر اتر کے اس کو جاننا چاہتا ہے. یہ کام ہمارے ہاں لوگوں کو کرنا چاہیے, خاص طور پر جن کو دین سے دلچسپی ہو جاتی ہے وہ پھر اتنا وقت نہیں دیتے اور اسی طرح کی چیزیں جن کو لے کے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر دوسروں پر تبصرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو علم آپ کو توازو سکھاتا ہے, وہ تکبر نہیں پیدا کرتا. آپ اپنی بات کہیے, دوسرے کی بات سنیے, آپ کے نقطہ نظر سے بہت ہٹ کر بھی کوئی بات اگر سامنے آ جاتی ہے تو کبھی اس کے اوپر تل نہ پڑے. جو قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو لم یخر علیہا صمما وعمیانا, یعنی اس کے اوپر آپ اندھے اور بہرے ہو کر ٹوٹ نہیں پڑتے بلکہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب آپ بات کو سمجھ کر اس پہ تنقید کرتے ہیں تو بعض اوقات دوسرے کی غلطی واضح کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں.
بالکل ٹھیک,
یہ طریقہ ہے.
اچھا گاندھی صاحب, اسی سلسلے میں لوگوں کے بہت سوالات ہیں. ایک صاحب یہ بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہر چیز سیاق و سباق کی روح سے کہیں نہ کہیں ہمیں محدود نظر آتی ہے تو یہ جو ہمیں نبیوں کے واقعات سنائے گئے ہیں, یہ نبیوں کے واقعات ہیں, یہ تو عام انسان پہ اپلائی ہی نہیں ہوتے, یہ واقعات پھر کیوں بیان ہوئے ہیں؟
یہاں بھی وہی صورتحال ہے, یعنی وہ واقعات جہاں سنائے گئے ہیں وہیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ کیوں سنا رہا ہے. آپ دیکھیے کہ جتنے واقعات سنائے گئے ہیں وہ یہ بتانے کے لیے سنائے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی پیغمبر بھیج دیتے ہیں تو وہ انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں.
صحیح, اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں.
یعنی قریش مکہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس خدا کا رسول آ گیا ہے, خدا کے رسول کے آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا دنیا میں شروع ہو جاتی ہے.
صحیح.
اس وجہ سے متنبع ہو جاؤ, یہ کام ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. چنانچہ ان کے علاقے میں جو پہلے خدا کے رسول آئے ہیں ان قوموں کی مثال دے کے ان کو بتایا جا رہا ہے.
ٹھیک.
تو اس سے ہمارے لیے کیا پیغام نکلا؟ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے ساتھ معاملہ کیسے کرتے ہیں. اللہ پر ہم کو ایمان لانا ہے نا, وہ جزا و سزا کیسے برپا کرتے ہیں, یہ جزا و سزا دنیا میں کیسے ہوتی ہے, آخرت میں کیسے ہوگی. یعنی یہ بات سمجھ نہیں ہے ہم کو. دین کے دو حصے ہیں, ایک کا تعلق ایمان و اخلاق سے ہے اور دوسرے کا تعلق قانون سے ہے. تو بنیادی بات سمجھنی ہے نا کہ اللہ کو ہم کیوں مانتے ہیں, اللہ کے پیغمبروں کو کیوں مانتے ہیں. اگر یہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر باقی دین کو آپ کہاں سے لیں گے؟ تو اس کی دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ تاریخ کے واقعات سناتے ہیں. پہلے اس کو سمجھ لیجیے کہ کیوں سنائے جا رہے ہیں.
تو اگر ہم اسی کانٹیکس کو لیں جو آپ نے پہلے ایکسپلین کیا کہ ازواج مطہرات کے بارے میں کچھ احکام ہیں جو صرف ان کے لیے موجود ہیں, اور عام طور پہ کئی پرابلمز یہاں سے شروع ہوتی ہیں کہ ان کو جنرلائز کر کے تمام مسلمان خواتین پہ اپلائی کر دیا جاتا ہے, جس میں پردے کی بہت بڑی ایک ایگزامپل ہے کہ ان کے لیے ڈفرینٹ تھا, آج کے لیے ڈفرینٹ ہے. تو ازواج مطہرات کے ان احکام کو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی, بتانے کی ضرورت کیا تھی اگر وہ آج کی عورت پر اپلائی نہیں ہوتے تو؟
اس لیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سامنے رہے, ہم نے ان کو پیغمبر ماننا ہے نا.
جی.
یعنی اللہ کی طرف سے ایک ایسی ہستی آئی ہے کہ جس کی ہم کو زندگی بھر پیروی کرنی ہے, قیامت تک خدا کے رسول کی حیثیت سے ان کے احکام پر عمل کرنا ہے.
جی.
تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہاں بھیجا, انہوں نے کیا پیغام پہنچایا اور ان کو کیا صورتحال پیش آئی, یہ سب بتانا مقصود ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے ہدف بنا لیا گیا.